توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی
مسلک کا تو امام ہے یاس قادری
تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں ہاں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے چاک میں پہنچو کوئے جانا میں غریبا چاک سینا چاک
کا دیوانہ مدینے میں پریشان گیا چاک دل چاک جگر چاک غریبان گیا میں پہنچوں کو جانا میں غریبا چاک سینا روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر سرکار تمہارا پھر دیدار ہو جائے میں پہنچوں کو میں جانا میں غریبا چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر
مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا جب
روضائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں
مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اسی لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں
سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی چوتھی شب ہے چاند رات سے مدنی مذاکرے کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ ہے قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز ہو آئیے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے مگر آنکھیں نیکی بند کر کے یا سر جھکا کر بالکل متوجہ ہو کر کریں گے تو ہو پائیں گی نیتیں ورنہ مشکل ہے ادھر ادھر دیکھ کر اشاروں سے باتیں کرتے ہوئے یا بدن سہلاتے ہوئے کھجاتے ہوئے تو پھر اتنا توجہ نہیں رہتی اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے کام کی تعمیل کروں گا اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چاہے کی آئے تو کی پیروی کروں گا اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سودا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادا سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، اپنے لیے بھی اس میں نیتیں شامل ہیں، عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، جامعت المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر جواب دینے، دوران بیان یا ویسے ہی آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بیٹھے بیٹھے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، سرکار غوث اعظم، غریب نواز، مجدد الف ثانی، امام غزالی، امام احمد رضا خان، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، تمام اکابر اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی، بلبل روضہ رسول حجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر، تمام امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کا مدنی مذاکرہ گوشت فروش یعنی قصاب اسلامی بھائیوں کے درمیان ہے، اور انشاءاللہ اکثر سوالات اسی پیشے کے تعلق سے ہوں گے. اس میں قصاب، مویشی فروش وغیرہ امید ہے کہ شرکت کی ہوگی، اور مزید انشاءاللہ ابھی آمد بھی ان کی جاری رہے گی، اور دنیا میں بھی بے شمار مقامات پر ہمارا یہ مدنی مذاکرہ اس وقت امید ہے کہ سنا جا رہا ہوگا، مدنی چینل پر عام چونکہ نظر آ رہا ہے، اور کم و بیش الحمدللہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا یہ سلسلہ 176 یعنی پونے 200 اور اوپر ایک ملکوں میں پہنچتا ہے. اب یہ کہ جہاں جہاں مسلمان ہوں گے سو سن رہے ہوں گے، غیر مسلم بھی سنتے ہیں، اور بارہا اس کی اطلاع ملتی ہے کہ بہت پسند کرتے ہیں، اور بارہا یہ بھی اطلاع ملتی ہے کہ مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اپنا یہ خالص اسلامی چینل ہے، اس میں نہ ایڈورٹائز ہے، نہ عورت ہے، نہ میوزک ہے، نہ ڈانس ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہے، بس اللہ رسول کی باتیں ہیں، تلاوتیں، نعتیں، قرآن و حدیث کی تفاسیر و شروحات ہیں، اور دین کے مسائل اور احکام، امت کی رہبری رہنمائی کے لیے یہ مدنی چینل گھر گھر جا کر دستک دے رہا ہے کہ آؤ مسجد بھرو، تحریک میں شامل ہو جاؤ. انشاءاللہ مسجدیں بھریں گے، بچے بچے کو انشاءاللہ ہم نمازی بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ.
بابا آخری اطلاع تک ابھی ہمارے پاکستان میں مختلف مقامات پر 1595 مقامات کی میرے پاس ابھی اطلاع ہے جہاں اسلامی بھائی ہمارے گوشت فور اسلامی بھائیوں کے ساتھ جمع ہیں، کم ہو گئے 1600
تقریباً، 1600 مقامات
بابا،
ماشاء اللہ مرحبا،
مزید اللہ نے چاہ تو اضافہ ہو.
میں سب کو مرحبا کہتا ہوں، ہمارے سلسلے میں آپ شریک ہیں، درخواست ہے کہ اول تا آخر شریک رہیے گا، اور ساتھ میں متوجہ بھی رہیے گا، اگر باتیں کرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور آؤ بھگت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آپ سنیں گے تو بارہا ایسا ہوگا کہ کام کی باتیں نکل جائیں گی. الحمدللہ میرے آقا نعمت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین علیہ رحمت اللہ المبین کے عرس کی رات بھی ہے. الحمدللہ. تو یہ ہم کو دوہری برکت ملی نا کہ آج تو ویسے ہی ساری راتیں بڑی ہیں کیونکہ رمضان المبارک کے بعد یہ 10 ذوالحجہ کے 10 دن ہیں, یہ سب سے افضل دن ہیں حدیث پاک کے مطابق. اور ان دنوں کا 10 ذوالحجہ چھوڑ کر 9 دن کے ہر دن کا ایک روزہ سال بھر کے روزے کا ثواب لاتا ہے. ایک ولی کامل عاشق رسول اور خلیفہ اعلی حضرت سیدی قطب مدینہ کے عرس کی رات بھی ہے تو برکتیں برکتیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست اور ٹھیک ٹھیک آپ کے منشا کے مطابق دے سکوں یہ ضروری نہیں ہے. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر خامخواہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد اعظم قریشی. حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی ایک نیا پیکج آیا ہے, وہ پیکج یہ ہے کہ 14,000 روپے وہ جمع کرائیں اور آپ کا بکرا آپ کے گھر تیار بھجوا دیں گے, کیا یہ میرے لیے قربانی صحیح رہے گی یا میں خود اپنی پسند کا منڈی سے بکرا لا کے اس پہ قربان کروں, کیا وہ صحیح رہے گا میرے لیے یا میرے لیے یہ صحیح ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے.
نئی بات سنی, 14,000 روپے جمع کر دو کٹا کٹایا بکرا لے لو. ایک جیسا بکرا تو ناممکن ہے, کسی کا دمبا ہوگا, کسی کی بھیڑ, کسی کا بکرا, کسی کا نر, کسی کی مادہ, کسی کا چھوٹا, کسی کا بڑا, اس لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. تو یہ چونکہ وہ خریداری کا اس میں وہ کچھ یہ بالکل مبہم سا ہے کہ وہ اس کو مگھم بھی بولتے ہیں, مبہم کا بگڑا ہوا مگھم ہے یعنی کہ وہ کلیئر کنڈیشن نہیں ہے اس میں, یعنی کہ بالکل بند بند سا ہے اور اس میں بالکل جھگڑے کا اندیشہ ہے, ناراضی کا اندیشہ ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو گوشت بیچا ہے اس کے یقین کرے وہ بولے گا نہیں تم نے وہ یہ اتنا تھوڑی گوشت نکلتا ہے, ہم نے تو پچھلے سال خود بکرا کیا تھا اس میں تو اتنا گوشت ہے, یہ تم نے کیا 5 سیر گوشت ٹکا دیا, مریل بکرا تم نے کاٹا ہے اور 2 دانت کا بھی نہیں تھا, تم نے بوڑھا بکرا دیا ہے دیکھو لال لال گوشت ہے, تو کئی مطلب مسائل ہو سکتے ہیں اس میں. تو شریعت نے جو بھی احکام بیان کیے نا تو کہیں بھی جھول نہیں رکھا, کلیئر کٹ معاملہ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے وہ جانور کی خریداری جو ہے نا وہ اس کی جو بھی ذبح کروا رہا ہے جو اصل مالک ہے جس نے قربانی کرنی ہے اس کی منظوری سے ہو یا اس کے وکیل کے ذریعے ہو, وہ اپنا نائب وغیرہ بھیج دے, کوئی بھی ایسی مطلب کلیئر کنڈیشن ہونی چاہیے, مبہم کنڈیشن نہ ہو. پھر اگر تعین کیا ہی نہیں کون سا بکرا ہے کیسا بکرا ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ کھڑا ہوگا ذبح کے وقت کہ یہ بکرا ہے کس کا کس کی طرف سے. اس لیے اس میں مسائل بہت ہیں, تو اس پیکیج کے ذریعے قربانی نہ کروائی جائے, بس وہی اپنا جو جدی پشتی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ منڈی میں جاتے ہیں خرید کے لاتے ہیں, خود جاتا ہے بیٹا جاتا ہے, چلو نوکر اگر سمجھدار ہے وہ لے کر آ جاتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں, تو یہ سب طریقے وہی رکھے جائیں پرانے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ سے اتجا کرتا ہوں کہ ایک سوال ہے میرا کہ وہ دکاندار حضرات جو حصے کی قربانی دکانوں پر کرتے ہیں اور ان کی کھالے وغیرہ دکانوں پر رکھ لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے, اور اس کے مطلب پائے وغیرہ یا رکھ لیتے ہیں دکانوں پہ یہ جائز ہے؟
قربانی کا قربانی کروائی اگر اور کھال اجرت میں دے دی تو یہ تو ناجائز ہے، اور اسی طرح سری پائے جو ہیں یہ جس نے قربانی کروائی اسی کا حق ہے، اگر یہ رکھ لیا تو بھی ناجائز، اگر اس نے بطور اجرت پیش کر دیا یہ بھی ناجائز۔ ہاں قربانی یعنی کچھ اجرت وغیرہ طے تھی اور اس نے پلے سے دینی تھی، اب وہ اجرت بھی اس نے پلے سے دی اور پھر اپنی مرضی سے پورے کا پورا جانور اٹھا کر اس نے قصاب کے حوالے کر دیا تو یہ جائز۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
حضرت صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ بعض جو پانی والا گوشت بیچ رہے ہیں اسے ذبح کر کے اور اس کے دل میں پانی بھر دیتے ہیں، نس نس میں پانی بھر جاتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
ہاں آج کل یہ سلسلہ بھی چلا ہے کہ وہ ذبح کر کے جانور کے دل میں کٹ لگا کر اس میں ایک نلکی لگا کر پریشر کے ساتھ پانی اس میں چھوڑتے ہیں تو وہ پانی پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، ذبح کرنے میں کھال اتار کر یہ کام کیا جاتا ہے، تو یہاں تک کہ من من پانی بھی یہ بھر دیتے ہیں اس میں اگر جانور بڑا ہو تو، اور ایک من گویا وزن اس کا بڑھ گیا، تو اس طرح یہ دھوکے سے بیچنا، ایک تو یہ کہہ کر بیچنا کہ ایک من پانی میں نے اس گوشت میں بھر دیا ہے، تو یہ کہہ کر بیچنے میں تو جواز کی صورت بنے گی، لیکن ظاہر ہے کہ جب بتانا ہی تھا تو پانی بھرے گا کون اس کے اندر، تو اب یہ دھوکے سے اگر بیچے گا تو گناہگار ہوگا اور اس کی روزی بھی حرام ہوگی، جتنا پانی اس نے ڈالا ہے وہ سب مطلب یعنی گوشت کے بدلے اس نے پانی ڈالا نا، تو ایک من مثلا پانی ڈالا تو ایک من گوشت کا جو اس نے رقم لی ہے اس کے لیے حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ، تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے جنہوں نے یہ آئیڈیا نکالی اور ان لوگوں کو سکھایا، حالانکہ پہلے نہیں تھا یہ ابھی چند سالوں سے یہ سنا ہے کہ کسی نے آ کر ان لوگوں کو سکھا دیا اور یہ کرنے لگے، اور جس نے اس طریقے کو جاری کیا وہ جو روایت ہے نا کہ جو نئی چیز یعنی گناہ کا اجرا کرے گناہ جاری کرے تو اس پر اس کو عذاب ہوگا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کو بھی گناہ ہوگا اور ان سب کے مجموعے کے برابر اس جاری کرنے والے کو گناہ ملے گا اور دونوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کتنا برا بندہ ہے کہ جو ایسی چیزوں کی تربیت دیتا ہے تعلیم دیتا ہے، کتنا برا بندہ ہے۔ مجھے ایک گوشت فروش ملے تھے امارات میں، بہت محبت کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے وہ اپنے اسلامی بھائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ اجتماع میں بھی آتے جاتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم یہ دھوکہ کبھی نہیں کرنا، تو میں نہیں کرتا یہ کام، تو اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ مرغی فروش بھی کرتے ہیں، اس میں مرغی فروش کیا کرتے ہیں کہ مرغی کے ذبح کرنے کا پر وغیرہ نوچ کر صفائی کر کے پیٹ کے آلات نکال کر صرف دل اس میں رہنے دیتے ہیں اور پھر یہ پانی میں اس کو ڈبو دیتے ہیں، اب 15 منٹ یہ پانی میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح پانی وہ چوس لیتی ہے، 150 گرام وزن تقریباً اس کا بڑھ جاتا ہے، یوں 30-40 روپے کی مرغی میں ان کو بچت ہو جاتی ہے مزید، اب اس طرح کرتے ہیں، اور ایک ہی گندے پانی میں مرغیاں اس طرح ڈالتے رہتے ہیں چھیل چھیل کے، اس میں بڑی تشویش یہ کہ اگر کسی ایک مرغی پر بھی ذبح کے وقت نکلا ہوا خون لگا ہوا ہوگا یا اس کی چرک جو بیٹ کرتی ہے فضلہ اس کا، وہ چرک اگر اس میں لگی ہوئی ہے ناپاک اور یہ اس ایک ڈبے میں یا کنستر میں یا جو بھی پتیلا اس میں انہوں نے ڈالا یا ڈرم میں ڈالا اس کو، ایک کی وجہ سے سارا پانی ناپاک ہوا، اور اب یہ ناپاک پانی جس جس مرغی کے اندر یہ اس طرح سرایت کر رہا ہے نسوں میں، اب اس کا گوشت دھلنا ممکن نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری مرغی ایسی ناپاک ہو گئی کہ اس کا دھلنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس کا کھانا بھی حرام ہو گیا، نہ اس کو بیچنے کی اجازت نہ اس کو کھانے کی اجازت، تو اس طرح چند سکوں کے لیے اتنا بڑا جوکم لیتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جس مرغی میں پانی ہے وہ اس کو میں ناپاک کہہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ خون لگا ہوا چلا گیا ذبح کے وقت نکلا ہوا، یا چرک اور بیٹ چلی گئی، یا اس کا ناپاک ہاتھ تھا ذبح سے خون آلود اور وہ اس میں چلا گیا، تو یہ سب پانی ناپاک ہوگا. اور یہ آپ سب سمجھدار ہیں کہ اتنی احتیاط کس نے کرنی ہے. جو حرام کام کر رہا ہے کیا وہ اتنی احتیاط بھی کرے گا کہ خون والا اس میں، خون والی مرغی نہ جائے، بیٹ والی مرغی نہ جائے، خون والا ہاتھ نہ جائے؟ تو یہ تو سارے احتیاط اس نے کہاں کرنی تھی. تو یہ اتنا اس میں احتمال ہے اس کے ناپاک ہونے کا خطرہ. یعنی ایک تو دھوکہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے ناپاک ہونے کا خطرہ جو اس سے زیادہ خوفناک ہے، کھانے والے کے حق میں اگر اس نے دیکھ لیا ہو تو اس کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. اگر اس نے دیکھ لیا کہ پانی میں واقعی نجاست گئی اور اب یہ نجس پانی اس میں چڑھا گوشت میں، تو اتنا بڑا یہ مطلب ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں لوگ.
کیا وجہ کیا ہے بابا؟ یہ پانی بھرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو پتہ تو ہوتا ہے نا بابا کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں بابا پتہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں، وجہ کیا ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو کرنے کی، جان بوجھ کر کر لینے کی، اور اس کے اوپر کوئی وہ بھی نہ ہونا، بس عادت بن گئی. ابھی ہم جس کو کہتے ہیں مارکیٹ ٹرین ہو گیا، بھائی سب تو ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں. اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ اگر چند ایک اسباب بیان کر دو تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں.
یہ مطلب اسباب اس کی ہرس ہے، لالچ کہ میں مالدار ہو جاؤں. اور ایسے لوگ کیا خاک مالدار ہوں گے؟ ہمارے اسلامی بھائی مجھے بتا رہے تھے ایک، کہ وہ کسی نے ان کو بتایا گوشت فروش نے کہ میں یہ کام کرنے لگا پانی ڈالنے والا، تو میں نے وہ بس تھوڑے ہی وقت میں 5 لاکھ روپے اس کے ذریعے کما لیے. اور میرے پھر دل میں تکلیف شروع ہو گئی، مجھے بائی پاس کا آپریشن کروانا پڑا، گھر میں بیماریاں. تو مختصر سے عرصے میں بولا 25 لاکھ روپے میرے دواؤں پر، ڈاکٹروں کے پیچھے خرچ ہو. اور میں نے کان پکڑ لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح ایک اور بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں کہ وہ انہیں ملاوٹ اور دھوکے کے تعلق سے، کہ جو غذا کی نالی ہوتی ہے نا، پھیپھڑے کے جو نرخرا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سرخ نالی ہوتی ہے لال، یہ غذا کی نالی ہوتی ہے. غذا کی نالی اندر سے سفید ہوتی ہے، اوپر سے لال ہوتی ہے، گوشت سے ملتا جلتا ہی رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کو عرفن گوشت نہیں کہتے. تو اس کی وہ نالی چھیل رہا تھا، اس کا اوپر سے گوشت اتار رہا تھا، تو اس طرح بھائی نے بتایا کہ میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولا کیوں، میں اس کا قیمہ بناتا ہوں، ہوٹل والوں کو سپلائی کرتا ہوں گوشت کے کرے نا، دھوکے سے وہ چل رہا ہے یہ کام. تو خیر اب وہ دوسرے کے پاس گیا، کسی سری پائے والے کے پاس، اس کے پاس بھی یہی رکھی ہوئی تھی. وہ دیکھ کر اس نے کہا کہ یار کیا تم بھی اس طرح کرتے ہو؟ تو اس نے کان پکڑے، نہیں بابا میں نہیں کرتا بھائی، یہ وہ کرتا ہے، کر رہا نا، میں یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب سے کام کر رہا ہے اس کو دمے کا مرض ہو گیا ہے. اور دوسرے ہی میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ دمے کی بیماری میں پڑ جاتے ہیں. یہ اس نے بتایا. تو میں تو ایسا کام نہیں کرتا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. وہ اس کو شعور تھا، سمجھدار آدمی تھا. تو گوشت فروش سارے نا سمجھ تو نہیں ہوتے نا، ایک سے ایک میں سمجھدار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو گوشت فروشی کا کام ہے نا، یہ کوئی ناپاک یا ناجائز یا گناہ کا کام نہیں ہے.
اس سے تو بابا ان کی احتیاطیں اور بڑھ جانی چاہیے تھی.
بے شک
جو فرما رہے ہیں
ان کا کام نازک ہے، اس میں احتیاطوں کی بہت ضرورت ہے. تھوڑی سی بے احتیاطی جو ہے نا ان کو گناہوں میں ڈال دیتی.
کھانے پینے سے متعلق ہے، چھوٹا بڑا سب مطلب متعلق ہو گئے، لوگ کھاتے ہیں ان سے لی کر چیزیں.
اچھا وہ جو میں نے غذا کی نالی کا بتایا نا، یہ غذا کی نالی کھانا حلال ہے، غذا کی نالی کھانا حلال ہے، کہ وہ ایک طرح کا گوشت ہی کی قسم ہے لیکن گوشت نہیں ہے وہ. اب اگر بیچا تو بیچنا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ جس کو بیچا اس کو پتا ہو کہ یہ غذا کی نالی ہے، یہ ران کا گوشت نہیں ہے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا. تو کہہ کر اگر بیچا تو چونکہ وہ حلال ہے کہہ کر بیچ سکتے ہیں. اگر اس کا قیمہ بھی کسی کو دیا، قیمہ بنا کے رکھ دیا الگ سے، اور گاہک کو بتا دیا کہ دیکھو بھائی یہ صاف بوٹی کا قیمہ ہے یا گوشت کا قیمہ ہے، اور یہ غذا کی نالی کا قیمہ ہے، اب جو جانتا ہوگا اس چیز کو تو وہ خرید لے گا، وہ بالکل کھانا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بہت اچھا اور لذیذ ہوتا ہے، وہ بھی برا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس لیے ان کو بتانا ضروری ہے، بتا دیں گے تو پھر گناہ نہیں ہے. بہرحال یہ کہ یہ گوشت فروش جو ہیں اس طرح کے دھوکے نہ دیا کریں، سیری کا گوشت ملا لیتے ہیں قیمے میں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ سیری پر سے جب میں جاتا تھا نا گوشت لینے کے لیے کسی دور میں، تو خاص کر رمضانوں میں سیری کے ہڈیوں سے بھی وہ بوٹیاں نوچتے رہتے تھے، اور نوچ نوچ کر چھیل چھیل کر وہ بوٹیاں اکٹھی کرتے تھے اور مکس کر کے اور اس کو پیس کے رکھ دیتے تھے۔ تو یہ بھی بیچنا جائز ہے، اگر یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ سیری کے گوشت کا قیمہ ہے تب جائز ہے، اور اگر دھوکے سے دیا کہ یہ گوشت کا قیمہ ہے تو ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ سیری اس کو گوشت کوئی بھی نہیں بولتا، گوشت بولتا تو اکٹھی بکتی، سیری پائے کی دکانیں ہی الگ لگتی ہیں، سب کو پتا ہے کہ بھائی سیری پائے یہ گوشت ہے، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، اس سے چیزیں مکس نہ کیا کریں۔ اگر مکس کرنا ہی ہے تو ایک ایک گاہک کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں اتنا مکس کیا ہے، مقدار بتا دے کہ اتنا مکس کیا ہے، تو پھر جائز ہو جائے گا بیچنا، ورنہ گناہ ہوگا اور جہنم کی حقداری ہوگی، تو دھوکہ دینا حرام ہے، حدیثوں میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔
بہت اندر کی معلومات ہیں آپ کو، کیا آپ کا اس طبقے سے کوئی گہرا واسطہ یا رابطہ رہا ہے کبھی ماضی میں؟
میں پوچھ کر معلومات کر کے یہ معلومات حاصل کی ہے، میں جب پیدا ہوا، خیر اس وقت ہوش نہیں تھا، 6 مہینے کی میری عمر تھی، مجھے جو گھر والے بتاتے تھے، ہم نے گاؤں گلی میں وہ گھر لیا تھا، وہیں میں جوان ہوا، شادی بھی میری وہیں ہوئی، شاید دونوں بچے بھی میرے وہیں ہوئے، تو وہ میں نے آنکھ کھولی تھی تو وہ بس نیچے گوشت کی مارکیٹ تھی، ہمارے گوشت بیچتے تھے، اب یہ کہ ان کو دیکھتا رہتا تھا، ان کے ساتھ تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا، پھر اتفاق سے ہمارے پڑوس میں جو نچلی منزل تھی وہاں بھی گوشت فروش رہنے کے لیے آ گئے، 2 بھائی تھے وہ رہنے کے لیے آ گئے، تو یوں بھی مطلب ہے کہ میں سمجھو گے ان کے ساتھ ان مانو کر میرا کافی یعنی کہ وہ تعلق رہا ہے، ان لوگوں کو دیکھتے 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 کافی مطلب معلومات ہو گئی مجھے، پھر اب مزید پوچھ کر معلومات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ یہ پانی والا گوشت، خریدار کو پتا کیسے چلے کہ یہ گوشت پانی والا ہے؟ تو اس کی پہچان کی بھی معلومات کی میں نے، تو پتا چلا کہ وہ ایک صورت تو یہ ہے اس کی کہ اگر گوشت کا پیس لٹک رہا ہے، لٹکاتے ہیں نا، تو اس کے بالکل سرے پر ہاتھ رکھیں گے نا نچلے حصے پر، تو کچھ نہ کچھ لال پانی لگ جائے گا، یہ لال پانی لگنا علامت ہے کہ یہ تھوڑا اس میں سے رس رہا ہے پانی، یوں پتا چلے گا اس کا۔ اچھا خالی یوں ہی نہیں کرتے، یہ گوشت میں پھونک مار کے ہوا بھی بھرتے، ایک نے مجھے بتایا اسلائی بھائی نے کہ میرے سامنے ایک بکرا تھا بالکل مریل سا، وہ ذبح کیا، پھر ذبح کرنے کے بعد کھال اتارنے سے پہلے اس کے آخری جو پاؤں ہوتے نا، 2 اگلے ہاتھ کہلاتے ہیں پچھلے پاؤں، تو ایک ٹانگ کے جوڑ پر بونگ کے پاس اس نے کٹ لگایا، کٹ لگانے کے بعد ایک ادھر سے سوراخ بنا، ایک سوراخ ہوتا ہے بونگ میں جو سارے گوشت میں وہ سرایت کر رہا ہے، تو اس کا سوراخ نمایاں کیا، اور ایک مخصوص قوم کا فرد تھا جو طاقتور مانے جاتے ہیں، اب میں وہ قوم کا نام نہیں لوں گا، وہ اس برادری کا نہیں تھا بلکہ ایک مخصوص مزدور رکھا ہوا تھا انہوں نے، اس نے اس کو پھونکنا شروع کیا کہ ہر آدمی پھونک نہیں سکتا نا پورے بکرے میں، کر کے اس نے پھونکنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بکرا جو تھا وہ غبارے کی طرح تھوڑا نمایاں ہونے لگا، پھولنے لگا، پھر میں تجسس سے اس کو دیکھتا رہا، اب انہوں نے اس کی کھال اتاری گوشت فروشوں نے، جب اس قصاب نے کھال اتاری تو یار یہ جو بکرا بالکل مریل سا کھڑا تھا تو گوشت بڑا گول اور خوبصورت نظر آنے لگا، کہ یہ وہ بکرا ہی نہیں ہے، مجھے بڑا تجسس ہو، میں نے کہا یہ ہے کیا یار، تو میں نے اس میں سے بولا یار چلو یار میں یہ گوشت لے جاؤں، پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہوگا، تو میں نے 1 کلو گوشت وہ لے لیا، گھر جا کر بچوں کی امی کو دے دیا، اس نے پکایا، جب ہم کھانے بیٹھے تو وہ بوٹیاں نظر نہیں آ رہی تھی، ہڈیاں تھیں اس میں تھوڑی تھوڑی بوٹی کی تہ تھی، تو میں چونکہ میں نے بچوں کی امی سے کہا کہ وہ جو میں گوشت لایا تھا وہ وہی ہے یا کوئی اور پکایا ہے تم نے؟ وہ کہاں ہے؟ بولے وہ جو آپ لائے تھے یہ وہی ہے. اچھا تو یہ گوشت کہاں گیا؟ پھر میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ تھی خالی بوٹیوں کی تہ, وہ ہوا کی وجہ سے یہ بوٹا بن گئی تھی نمایاں, اور یہ اس طرح دھوکہ دیتے. اس طرح دھوکہ دینا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. طرح طرح کے بتائیے, یہ سب ان کو شیطان سکھاتا ہے, ان کو ترکیبیں سکھاتا ہے. دیکھو یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی نئی نئی باتیں ہوں گی کہ یہ کیا بول رہا ہے. تو ایسا آج کل ہو رہا ہے. اب دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے. جہاں قانون پر عمل ہو نا وہاں یہ نہیں کر سکتے, قانون الٹا لٹکا دے گا ان کو, جیل کے سریوں میں ٹھونس دے گا. تو جہاں قانون سخت ہوتے وہاں تو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن جہاں نہیں ہوتے سخت وہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ بہت مطلب سن رہے ہیں کہ یہ مطلب پوری پوری مارکیٹیں بعض ایسی ہیں کہ جن میں اسی طرح کا گوشت ملتا ہوتا ہے ملاوٹ والا. تو ایسا نہ کرو. آپ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اتنا ہی کھاؤ گے جتنا آپ کا پیٹ ہے, اتنا ہی پہنو گے جتنا تن ہے. آپ وہ سارا تھان بدن پر لپیٹ نہیں لوگے, چند گز کپڑے کا ہی جوڑا بنے گا. باقی کون کھائے گا؟ آپ کے بال بچے کھائیں گے. باقی چھوڑ کے مر جاؤ گے. ہو سکتا ہے وہ آگ بن کر آپ کو لپٹ جائے, تو خدا نہ خواستہ کیا کرو گے؟ تو جس طرح اولاد کو آپ پرورش کر رہے ہو حرام کمائی سے, ذرا سوچو یہ قیامت کے روز یہ بال بچے جو ہے نا گھیر لیں گے اپنے باپ کو اور فریاد کریں گے, یا اللہ اس نے ہم کو دین کے مسائل نہیں سکھائے تھے, دین کے احکام کی اس نے ہم کو تعلیم نہیں دی تھی. یا اس حدیث کا میں خلاصہ کر رہا ہوں, نے ہم کو صرف دنیا سکھائی تھی, دین نہیں سکھایا تھا. یا اللہ یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا, رشتے پکڑ لیں گے. اب کوئی بھی پاٹے خان ہو, فن خان ہو, ترم خان ہو, شیر خان ہو, کوئی بھی ہو, فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو اتنا ماریں گے, اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال ادھڑ جائے گی. جس طرح گائے کی کھال, بکرے کی کھال, بھینس کی کھال, اونٹ کی کھال ادھڑی جاتی ہے نا, تو کھال اس کی ادھڑ جائے گی. اب گوشت ہی گوشت ہی جائے گا, اس گوشت پر بھی مار لگاتے رہیں گے, روح نہیں نکلے گی. بکرا تو ذبح ہوتا ہے تو روح بلا کر نکل جاتی ہے نا, وہاں موت تو آئے گی نہیں, روح نہیں نکلے گی. اب وہ گوشت پر مار پڑتی رہے گی, یہاں تک گوشت بھی جھڑ جائے گا. اب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا, جان اس میں باقی رہے گی. اب اس کی تکلیف کا اندازہ لگائیے. پھر اسی ڈھانچے کو پکڑ کے لے چلیں گے جہاں اعمال تولے جاتے. اب اس کے اعمال نکالے جائیں گے تو پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں نکلیں گی. یہ تو حاجی صاحب تھے, حج پڑھے تھے, نماز بھی پڑھی تھی, آپ روزے بھی رکھے تھے, اچھا تہجد بھی پڑھی تھی. تو اس طرح اس کے بڑے بڑے اعمال, پہاڑوں جتنے اعمال, لکھا ہے روایت میں کہ پہاڑوں جتنے اعمال نکالے جائیں گے اور پھر وہ اس کے اہل و عیال پہنچ جائیں گے, خاندان والے پہنچ جائیں گے اور وہ اس میں سے اپنی اس کی نیکیاں لینا شروع کریں گے, یہاں تک کہ وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. فرشتے پھر اس کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے چلیں گے. وہ مڑ کر اپنی بال بچوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے کہے گا کہ اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے. الامان بن حفیظ, فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے, جس کا ترجمہ نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے نام سے مکتبۃ المدینہ پر ملتی ہے کتاب. اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں, حکایتیں اور بہت ساری مت کہنے کے باتیں ہیں اس میں. مختصر سی کتاب ہے یہ کتاب, چھوٹی سی 148 پیج کی کتاب ہے. ہدیہ بھی میرے خیال اس کا 25-30 روپے ہوگا, کتنا ہوگا, یہ خرید لیں. اسی میں سے میں نے یہ روایت آپ کو خلاصے کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کیے. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ایسا نہ کرو, توبہ کرو, جس جس سے حرام لیا اس کو پہنچا بھی دو, سے معافی بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایسا نہ ہو کسی حالت میں موت ہو جائے، کیونکہ ہر فرد مرتا، ہر شعبے کا آدمی مرتا ہے، اس طرح گوشت فروش بھی مرتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بھی موت کا شکار ہوتے ہیں، ہاتھی جیسے بھی قبر میں اتار دیے جاتے ہیں، تو آپ کب تک جی ہوگے؟ تو میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ایسا کر رہے ہیں، یقیناً سب ایسا نہیں کر رہے، لیکن جو کر رہے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے بولے والے اسلامی بھائیو، اپنے آپ کو کیوں جہنم کے حوالے کر رہے ہو؟ آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ان سے توبہ کر لو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، نمازیں شروع کر دیں، توبہ کر کے نمازیں شروع کر دیں اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا شروع کر دیں، ہر جمعرات کو مغرب کے بعد سنت وبارہ اجتماع ہوا کرتا ہے، باب المدینہ میں کل 8 جگہ اجتماع ہوتا ہے، آپ کا علاقہ جس مسجد، جو اجتماع گاہ مدنی مرکز جو قریب پڑتا ہو، وہاں شرکت کر لیں آپ اجتماع میں، یا یہاں پر فیضان مدینہ میں آ جائیں، اگر آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے مغرب کے بعد، آپ اس میں شرکت کر لیا کریں، اب آ کر تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، آخر اتنے داڑھی والے امامے والے بیٹھے ہوئے تو کیا یہ اپنے گھر سے ایسے بن کر نکلے تھے؟ ہر طرح کے اسلامی بھائی اس میں آپ کو ملیں گے، جو کل تک ایسے تھے آج دعوت اسلامی نے ان کو کیا سے کیا کر دیا، قیدی جیلوں سے چھوٹ کر بعض اوقات یہاں شکرانے کے نفل پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ جیل خانوں میں جا کر بھی ہمارے مبلغین وہاں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں، پولیس مار مار کے جن کو نہ سدھار سکی، دعوت اسلامی کا مبلغ اپنے میٹھے بول کے ذریعے ان کے دلوں کو الحمدللہ پھیر دیتا ہے، حقیقت میں دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے، لیکن ذریعہ مبلغ بن جاتا ہے، اور یہاں سے پھر قافلے میں سفر کرتے ہیں، آپ کو ایسے قیدی ملیں گے کئی کئی سال جیلوں میں رہے ہوئے، آج دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا کہ یہ چھٹا ہوا بدماش تھا، جرائم پیشہ شخص تھا، یا جوا خانہ چلاتا تھا، یا شراب خانہ چلاتا تھا، یا مار دھاڑ والا تھا، وہ نہیں سمجھ نہیں آئی، ایسے آپ کو داڑھی، امامہ، زلفیں، سفید لباس، مدنی حلیہ، آپ بھی بن جاؤ، مرنے سے پہلے پہلے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے پہلے، یعنی اپنے نفس کو مار ڈالو، اس نفس نے بڑے گناہ کرائے، انشاءاللہ اس طرح آپ حلال لوزی پر آؤ گے، مسجد بھرو تحریک میں شامل ہو جاؤ کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھانی ہے، بچوں کو بھی مسجد کا رستہ دکھانا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل بہت بہتری ہوگی، دنیا تو ویسے کٹ جائے گی جیسے تیسے، نیکیوں میں کٹے تو کیا بات ہے، ایمان اللہ کرے سلامت رہے اور ہم دنیا سے ایمان سلامت لے جا کر قبر میں پہنچیں اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہو، کاش ایسا ہو جائے، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، ایک نے لبیک کہا غالباً، ایک نے جزاکم اللہ خیر، یہ لبیک آپ بولو گے تو حج میں پڑھی جاتی ہے، یہ وہ لبیک نہیں ہے، صحابہ کرام سے بکثرت ثابت ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاتے تھے تو لبیک کہتے تھے، جواباً لبیک، حاضر ہوں، اسی طرح سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ابھی تذکرہ ہوا تھا، ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو بارہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جواب میں فرماتے تھے لبیک، حاضر ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ایسا کسی مستند کتاب میں نہیں مل سکا لبیک کہنا، لیکن صحابہ کا عمل تھا، یہ بعض صحابہ کا اور امام احمد بن حنبل کا بھی عمل تھا اس پر، تو لبیک میں حاضر ہوں ایک اچھا خوبصورت جملہ ہے کہ میں حاضر ہوں، میں ہوں اب میری دعوت اسلامی ہے انشاءاللہ، میں ہوں اب میرا ایمان ہے، اور میں انشاءاللہ میرا ایمان شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا، اب میں ہوں اور انشاءاللہ حلال روزی ہے، اب حرام روزی کا روپیہ میرے گلے میں نہیں جائے گا، اب حرام روپیہ میری جیب میں نہیں جائے گا، اب حرام روپیہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، اب حرام کا لقمہ میرے بچوں کے پیٹ میں نہیں جائے گا انشاءاللہ عزوجل، میں نے توبہ کی، میں باز آیا، میں کمزور، مجھے جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں قبر کا عذاب سہ نہیں سکتا اور کوئی بھی نہیں سہ سکتا، کوئی اللہ کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتا، کوئی بولے کہ میں عذاب برداشت کر لوں گا اللہ کا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس نے اللہ کی توہین کی، کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ایسا کمزور ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا کمزور عذاب دے گا کہ وہ دھوکہ دے کر برداشت کر لے گا. اب کوئی برداشت کر لیا تو پھر عذاب ہوا کیا؟ عذاب ہے ہی وہی کہ جو برداشت نہ ہو سکے. تو یہ نعوذ باللہ، ظاہر ہے جو یہاں آئے ہیں انہیں اللہ رسول سے محبت تھی جبھی تو آئے ہیں، ورنہ نیندوں کی قربانی دے کر آج کیوں آ کر بیٹھتے؟ اگرچہ گوشت فروش ہیں، لیکن ہر گوشت فروش ایسا نہیں ہے کہ خوف خدا سے خالی ہو. بعض لوگ بیچاروں کو قصائی بولتے ہیں، اور میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ قصائی نہ بولا کریں، جو قصائی کے ایک معنی ظالم ہے. گوشت کا کام کرنے والے کو قصائی نہیں بولتے، بلکہ گوشت کا کام کرنے والے کو بولتے ہیں قصاب، سواد والا قصاب، یا گوشت فروش یعنی گوشت بیچنے والا. یعنی ہم جتنا محبت سے بات کریں گے نا، اتنا بات جلدی اثر کرے گی. ہم اس کی حقارت کریں، قصائی حقیر لفظ ہے، تحقیر والا ہے، تو ہی ہمارا لفظ ہم کسی کو بولیں گے تو اس کا دل دکھے گا، ایزا ہوگی. جو قصائی ظالم کو تھوڑی بولے، یہ قصاب ظالم نہیں ہوتا نا. جانور ذبح کرنا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح کیا. نعوذ باللہ ظلم ہوتا تو میرے آقا کیوں کرتے ایسا، ہے نا؟ یقیناً ظلم نہیں ہے، ہے نا؟ یہ حلال کرنا، یہ ہمیں حکم شریعت ہے، اجازت شریعت ہے. اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یاد رکھو سنت ہے، ہاں سنت ہے آقا کی. اگر سنت کی نیت سے اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے گا تو ثواب بھی ملے گا سنت ادا کرنے کا،
ماشاءاللہ
الحمدللہ. ہر ایک کو کرنا چاہیے، جس جس میں طاقت ہو ذبح کرنا جانتا ہو تو زندگی میں ایک آدھ بار تو ذبح کر ہی لینا چاہیے کہ آقا کی یہ سنت بھی ہم سے نہ چھوٹے،
ماشاءاللہ.
سنت پر عمل کرنے کا جذبہ یہ بزرگان دین میں ایسا تھا کہ اس پر مجھے یاد آیا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک بزرگ کو اس بات کا بڑا افسوس تھا، آخری عمر ہو گئی، اب بڑا افسوس کر رہے تھے وہ کہ افسوس میری ایک سنت چھوٹ گئی. وہ کیا سنت چھوٹ گئی سرکار؟ آپ تو بڑے سنت کے پابند ہیں. فرمایا کہ وہ میرے بس میں نہیں ہے. کیا آخر؟ فرمایا کہ وہ یوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، افسوس میری کوئی بیٹی نہیں، بیٹے ہی بیٹے ہیں. آج بیٹی سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اور وہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ وہ اس پر افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میری بیٹی ہوتی تو میں بھی اس کی شادی کرواتا اور یوں سنت ادا کرواتا کرتا. پھر ایک بیٹی تو مشہور ہے نا، بی بی فاطمہ. اب جو لوگ چڑھتے ہیں کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، صرف بیٹے ہونے چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ میرے آقا کی بیٹی فاطمہ، ساری عورتیں ان کی غلام ہیں، کنیز ہیں. اور کان کھول کر اے استائیں بہنوں سن لو کہ جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ، جنت کی عورتوں کی سردار بی بی عائشہ صدیقہ، جنت کی عورتوں کی سردار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر بیٹی یا عورت کو بری چیز ہوتی تو اللہ پیدا کیوں کرتا؟ میرے آقا کی ایک بیٹی کا نام زینب بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح میرے آقا بیٹیوں والے تھے، بیٹوں والے بھی تھے، آپ کے شہزادے بھی تھے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹے کا نام تھا، ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح میرے آقا کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. تو ہمیں بیٹے بھی ہونے چاہیے اور بیٹیاں بھی ہونی چاہیے. الحمدللہ میری بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت. تو اس پر خوش ہونا چاہیے. بیٹی آئے تو منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، منہ نہیں کرنا چاہیے، رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو میرے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیٹی تو گھر کی رونق ہوتی ہے، اپنے گھر کی زینت ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے. الحمدللہ ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، ماں کو بہت دلچسپی ہوتی ہے بیٹی سے، اسے ہاتھ بٹاتی ہے. کام کاج میں بیٹا ہاتھ نہیں بٹاتا اتنا جتنا بیٹی ہاتھ بٹاتی ہے. بیٹا تو چلا جائے گا کام کاج کے لیے، ادھر ادھر نکل جائے گا، اور بیٹی گھر میں رہتی ہے اور وہ رونق ہوتی ہے، ماں کی کمپنی فراہم کرتی ہے اس کو. الحمدللہ اللہ بیٹیوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کو بیٹیاں بھی دے اور بیٹے بھی دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے، اور ان کی جو کاروبار ہے، یہ جو یہ کاٹتے ہیں، یہ ایک اچھا مطلب ان کے بارے میں آپ نے ایک وہ کھینچا, لوگ ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر
اللہ تعالیٰ نے شیر پر سوا شیر رکھا, بولتے نا یہ محاورہ ہے عوامی, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے ہی ڈرتے ہوں, لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ عوام پر ان کا روب ہوتا ہے, اور اب یہ روب ہوتا ہے اس سے بےچارے یہ مزید یوں سمجھتے کہ ہم کچھ ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے ایسے گوشت فروش دیکھے کہ جن کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی لوگوں پر, اپنے علاقوں میں بڑا مطلب ان کا روب ہوتا تھا, آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں, میں جانتا ہوں اسے, آج ان کا نام و نشان نہیں, کوئی نام لینے والا نہیں. ایسے بھی دیکھیں جو جوئے کے اڈے چلاتے تھے تو بڑا مطلب دبدبا تھا, آج میں جانتا ہوں اسے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے, قبر کے اندر سما گئے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اور ایسے نیک لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا نام آج بھی روشن ہے, وہ بھی اب اپنی قبروں میں ہر ایک یہی بولے گا کہ یہ نیک جو ہے نا یہ خوش نصیب ہے, اور یہ جو گناہگار تھا, شراب اور جوئے کے اڈے چلاتا تھا یا دادا گیریاں کر کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا, یہ اچھا آدمی نہیں تھا, ہر فرد بولے گا. تو آپ بھی ایسے ہو جاؤ نا کہ آپ کے جیتے جی بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو نیک نامی کے ساتھ یاد کریں. دیکھو جب تک زندہ ہوتا ہے یہ دادا گیر یا پیدا گیر یا یہ جو لچا لفنگا بدماش, جب تک زندہ ہوتا اس کا روب ہوتا ہے, مر جانے کے بعد کیا ہوتا. ایک تھا ہمارے یہاں, وہ ایسا خوفناک بدماش تھا کہ جس کی بیٹی پر نظر پڑتی وہ اس کی اٹھا لیتا, کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا تھا. میں اس کو دیکھا, بڑے روب سے نکلتا تھا. نتیجہ کیا ہوا, ایک لڑکے نے چھریاں مار مار کے اس کو قتل کر دیا, شور مچ گیا, شور اس کو مار دیا ایک لڑکے نے. اور اس کی بیچارے کی بدنصیبی, اب مجھے تو رحم آتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے, کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان ہی تھا, لیکن اس کی بدنصیبی بیچارے کی کہ اس کے قتل پر محلے میں مٹھائی تقسیم ہوئی, کیونکہ مرد عورت سب اس سے بیزار تھے کہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, اٹھا کے لے جاتا تھا, کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. ایسا تھا, اور بھی میں نے اس طرح کے باس دیکھے ہیں, بڑے بڑے قداور دیکھے. میری عمر آپ کے سامنے آدمی دیکھا کرے, ایک پہلوان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ بہت لوٹ مار کرتا تھا, اور کوئی اگر اس کو پہچانتا نہیں ہوتا, وہ تھوڑا سامنے زبان نکالتا تو اس کو پکڑ کے ٹکر مارتا تھا, نکسیر پھوڑ دیتا تھا, کا مشہور تھا, ہم اس کے تماشے دیکھتے تھے. تو کوئی اس کو بول نہیں سکتا تھا, تو بیچارہ بہت ظلم کرتا تھا. آخر کار ایک بار سنیما دیکھ کر آ رہا تھا, چھری مار کر کسی نے ایسا پیٹ پھاڑا اس کی آتے نکل گئی, اور اتنا جاندار تھا, اتنا جاندار تھا, آتے سمیٹ کر کچھ دیر کے لیے اس کے پیچھے بھاگا, قاتل کے پیچھے گر گیا. اس کی موت کی خبر آئی, ہم کھیل رہے تھے چھوٹے بیٹے تھے, تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کوئی مار بھی سکتا ہے, ایسا جاندار کڑیل جوان. ہم نے اس کو خون کی الٹیاں کرتے میں نے دیکھا ہے. جب ایک بار بیمار ہوا تھا, اس کی جان گلی نہیں, وہی کا وہی اکھاڑے کا پہلوان تھا, وہی کا وہی اس کی جان. اس کی تعزیت کے لیے پہلوان لوگ آئے تھے, ایک پہلوان میں نے دیکھا کہ اس کو ہر آدمی رک جائے, اتنا قداور آدمی شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, بہت قداور تھا, کوئی پہلوان اسے لڑنے اکھاڑے کا, وہی پہلوان تھا, مشہور خاندان کا پہلوان تھا, مشہور خاندان کا پہلوان تھا, اور بہت قد کاٹا تھا کہ اپنے اس کو دیکھا کریں, کھلے تانگے میں بیٹھ کر بڑے روب سے وہ آیا تھا تعزیت کے لیے. یہ مجھے پتا ہے کہ وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے, کوئی برسوں ہو گئے دنیا سے چلا گیا. تو ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے,
موت آئی
چل دیے موت آئی پگلوا بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے
خوبصورت نوجوان پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہماری برادری کا ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا اس کا ایک بھائی تھا چھوٹا وہ ہمارے پاس آنے جانے لگا تھا لیکن اس کو ماں باپ آنے نہیں دیتے تھے میرے پاس کہ ملاؤں کے پاس نہیں جاؤ مولویوں کے پاس نہیں جاؤ اس کا بھائی بڑا بہترین صورت اس کی اور اس کی شادی ہوئی پہلی رات شادی کی جو سب سے اہم زندگی کی رات ہوتی ہے نوجوانوں کی پہلی رات اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے شادی دولہے کو بھی ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے لیے خفیہ تدبیر کیا ہے گردے فیل ہو گئے اور اٹھا کر ڈال دیا اس کو اسپتال میں اب اسی بھائی کو جس سے مجھے روکتے تھے اب وہ میرے پاس آیا بیچارہ پانی دم کروا کے لے گیا اور خیر وہ نوجوان کیونکہ وہ بہت پرانی بات ہے اب تو علاج کافی نئے نئے دریافت ہو رہے ہیں لیکن فیل گردوں کا علاج نہیں ہے کہ وہ چل پڑے ابھی تک کوئی علاج میری معلومات میں نہیں ہے کہ دریافت ہوا ہو بس ڈائلیسس پہ رکھتے ہیں اس کو ہو سکتا ہے ان دنوں ڈائلیسس نہ ہوتی ہو تو وہ نوجوان پہلی رات گردے فیل ہوئے اٹھا کر اسپتال میں ڈال دیا گیا اس کو اسپتال سے باہر نکلنا بیچارے کو نصیب نہیں ہوا دم توڑ دیا خوبصورت نوجوان بھی چل دیے
موت آئی پگلوا بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دب دبا دنیا ہی میرے جائے گا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا پن غوطہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کو مجھ میں سن وحشت بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا نرم بستر کر فرش خاک پر دفنائیں گے اندھیرے قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مالو زر بہانا یاد رکھ پچھتائے گا جب جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھنا سکھ بدل پھٹ جائے گا تیرا ایک ایک بال تک جڑ جائے گا خوب صورت جسم سب سڑ جائے گا آہ ابل کر آہ سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے
بے بابا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر گی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ
گر جہاں میں سو برس تو جیب لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا جا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سرکار کا دیدار ہو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو جگہ مطلب لوگ باہر آ جاتے ہیں سال میں پہلی دفعہ نکلتے ہیں جانور کاٹنے کے لیے گلے پہ چوری صحیح پھیر رہے ہیں یا نہیں جانور سے مطلب اس وہ جائز ہو جاتی ہے یا نہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن فجر سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں قربانی کے لیے اس میں قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں
دو سوالات کیے انہوں نے ایک تو یہ کہ جو نا تجربہ کار جس کو ہمارے ہاں عرف میں اناڑی بولتے ہیں اس طرح کے قصاب جو ہیں وہ عید کے دنوں میں ہمارے ہاں بہت نکل پڑتے ہیں سال میں ایک ہی بار نکلتے ہیں بیچارے بعض بالکل ہی نئے ہوتے ہیں ان کو کام کرنا آتا نہیں ہے اول تو ایسوں کا اس طرح کرنا ہی صحیح نہیں انہیں کسی ماہر اور تجربہ کار قصاب کے ساتھ یا قصاب کی نگرانی میں کام کرنا چاہیے پھر وہ قصاب جب اجازت دے کہ ہاں اب تم ٹرینڈ ہو چکے ہو اور تم کر لو تب کریں صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کیونکہ جو بھی کام کرنا ہو نا اس کام کو سیکھنا ضروری ہے اب یہ عید کے دنوں میں چل جاتا ہے لوگ اتنا بولتے نہیں ہیں ورنہ جیسے کوئی درزی نہ ہو کپڑا اس کو دے دیا جائے اور وہ سلائی کے لیے بیٹھ جائے تو الٹی سیدھی کٹنگ کرے گا اور سلائی بھی الٹی سیدھی کرے گا تو کتنے جھگڑے ہوں گے آپ سب سمجھتے ہیں. اور اس کو کوئی کرنے ہی نہیں دے گا کام, کرے گا ہی نہیں, وہ کر بھی نہیں سکے گا. لیکن یہ عید کے دنوں میں چل جاتا ہے, عام دنوں میں کوئی اس طرح اس سے کام نہیں لے گا. وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, سیکھ لینا چاہیے. دوسرا یہ یعنی کہ اسی سوال کے ضمن میں کہ وہ چھری بھی صحیح پھیرنا نہیں جانتے. اب یہ خدا بہتر جانے, اگر چھری بھی غلط پھیری تو کب غلط پھیری کہلائے گا, یہ بھی سن لیجئے کہ یہاں گردن میں چار رگیں ہوتی ہیں. ایک تو نرخرا بولتے ہیں جس سے سانس پھیپھڑے کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہوتی ہے نرخرا. دوسری مری, یہ غذا کی نالی کو مری کہتے ہیں, غذا کی نالی یہ اوجڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. دوسری دو خون کی رگیں سائڈوں پہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں سائڈوں پہ, اس کو ودا جین بولتے ہیں, ودا جین. تو یہ چار جو خاص نسیں ہیں یا رگیں, یہ چاروں کٹ جائیں ذبح میں, یا کم از کم تین تو کٹنی ضروری ہے. تین کٹ جائیں, اگر تین بھی نہیں کٹی دو کٹی مثلا تو جانور حلال نہیں ہوگا. تو عام طور پر چھری پھیرتا آدمی تو اس طرح کی نسیں کٹ جاتی ہیں. ہاں یہ چھری پھیرنی کہاں چاہیے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اس میں بعض گوشت فروش جو ہے نا وہ اپنی ذاتی جب ذبح کرتے ہیں نا, جیسے پرائیویٹ سلوٹر ہاؤس میں کھال بچانے کے لیے وہ اوپر سے کھینچ کے وہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات تاکہ ایک پیس کھال کا مزید بچ جائے. بقرعید میں اس کا نہیں کرتے یہ لوگ, ایسا اس میں کرتے ہیں ذاتی میں. تو یہ ذہن میں رکھیں, چاہے گوشت فروش ہو یا نہ ہو, سب آپ یہ اس کا اصول ذہن میں رکھ لیں کہ گلے میں ذبح کہاں کرنا ہے. یہ جو گلے کی اوپری بھی ہڈی نظر آ رہی ہوگی آپ کو, اس کو گنڈی بولتے ہیں اردو میں, گنڈی. تو گنڈی سے نیچے ذبح کرنا چاہیے. گنڈی سے اوپر کریں گے نا تو خطرہ ہے کہ رگیں نہ کٹے اور جانور حرام ہو سکتا ہے. تو گنڈی سے نیچے کاٹیں گے نا, یہ اوپری ہوئی ہڈی جانور بھی ہوتی ہے, ہاتھ لگائیں گے نا آپ تھوڑا ٹچ کریں گے اس کو گلے کو, یہ گنڈی آپ کو ابار ایک محسوس ہوگا. اب ابار کے نیچے سے لے کر سینے کے اوپر تک پوری گردن میں کہیں بھی کاٹے تو ذبح ہو جائے گا. لیکن زیادہ نیچے کاٹیں گے تو وہ گوشت فروش ہنسیں گے کہ جس نے غلط کاٹا, غلط نہیں ہے یہ. گنڈی سے اوپر کاٹے تو غلط ہے, نیچے کاٹے تو شرعاً غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو گنڈی سے نیچے کاٹے تو انشاءاللہ چاروں رگیں کٹ جائیں گی. اچھا گنڈی سے اوپر کاٹنے میں نے مطلقاً جانور حرام ہو جائے گا یہ نہیں کہا, جانور حرام ہو سکتا ہے, اس میں خطرہ ہے کہ تین رگوں سے بھی کم کٹے, کیونکہ یہ تو نہیں کٹے گی نہیں تو اوپر سے پورا. وہ بعض اوقات مرغیوں میں یہ دیکھا ہے, مرغی کاٹنے والے کو سمجھ نہیں پڑتی تو وہ اس طرح اوپر سے کاٹتے تو وہ بالکل پھیپھڑے کی نلکی کے ساتھ, سانس کی نلکی کے ساتھ وہ اس کا بالکل منہ بنا ہوا ہوتا ہے, ڈھکن ٹائپ کا تھوڑا لمبا سا وہ بنا ہوا ہوتا ہے, وہ کٹتا نہیں ہے, وہ ثابت نکل آتا ہے. تو اس طرح یہ کہ اگر اس نے جو اناڑی ہے جو بھی ہے اگر تین رگیں کم از کم کاٹ دی تو جانور تو حلال ہو گیا. یہ زیادہ تر ان کا اناڑی پن جو ہوتا نا یہ کھال ادھیڑنے میں اور گوشت بنانے میں زیادہ ہوتا ہے. اب جانور گرایا تو باندھا بوندا, اب اس میں تھوڑا بہت وہ فرق ہوتا ہے کہ جو ماہر ہوتا ہے اس کے طریقے میں اور اس کے طریقے میں, تو یہ بھی چلو چل جائے گا. اصل یہ نقصان جو پہنچاتے ہیں نا کھال اور گوشت کو, کھال میں کٹ لگا دیتے ہیں تو اس طرح کھال میں کٹ لگتے ہیں. تو چونکہ ہمارے کھال بکتی ہے, جن ملکوں میں کھال نہیں بکتی, عرب ممالک میں کھال نہیں بکتی, وہاں پھینک دیتے کچرا کنڈی میں, تو وہاں بکتی نہیں ہے, اس کی ویلیو نہیں. تو آپ جس طرح بھی ٹکڑے ٹکڑے بھی کھال کے اتارے گا تو یہاں منع نہیں ہے اس کو، جبکہ وہ پتا ہے کہ مالک کھال رکھنا نہیں چاہتا، بعض شوقین ہوں گے وہ کھال رکھتے ہوں گے، اس کو سکھاتے ہوں گے پکاتے ہوں گے، تو اگر اس نے بول دیا کہ بھائی کھال ہم کو صحیح سالم چاہیے، پھر تو کٹ نہیں لگنا چاہیے اس میں، جیسا اس نے اجارہ کیا طے کیا. تو اب یہ کہ کھال میں یہاں تو جرم ہے کٹ لگانا، کہ زر مبادلہ کا بھی نقصان ہوتا ہے، گورنمنٹ ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اس سے رقم میں باہر کی، کیونکہ یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے کھالیں، باہر ملکوں میں وہ درآمد کی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، تو کروڑوں اربوں روپے اس میں کمائے جاتے ہیں اس پر، بقرعید کے دنوں میں خاص کر. عام دنوں میں کٹ کم لگتے ہیں کیونکہ یہ ماہر ہوتے ہیں اور احتیاط سے کرتے ہیں، ورنہ ان کو نوکری نہیں ملے گی، کام کو کرنے ہی نہیں دے گا. بقرعید میں یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کھال کو، پلس گوشت کو نقصان اس طرح کا پہنچاتے ہیں کہ کھال میں گوشت ایک تیز چھوڑ دیتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کلو دو کلو گوشت تو کھال میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ نقصان. دوسرا یہ کہ جب یہ ہڈیاں بناتے ہیں تو ان کے ایک تو اوزار درست نہیں ہوتے، یہ اوزار اس سے سجواتے ہیں جو نہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، آواز لگاتے ہیں وہ چھری تیز کرنے والا، کینچی تیز کرنے والا، ان سے سجواتے ہیں، یا پھر یہ جا کر اس کی دکانیں بھی ہوتی ہیں اس پر یہ سجواتے ہیں، پہیا گھومتا ہوتا ہے پتھر کا، شر شر چنگاریاں نکلتی، اس میں سجواتے ہیں. گوشت فروش کبھی بھی چھری اس سے نہیں سجوائے گا، یہ دونوں میں فرق ہے. ماہر ہوگا کبھی نہیں سجوائے گا، وہ پتھر پہ اس کو رکھے گا، پتھر پہ رکھنا بولتے ہیں لوگ، پتھر پہ سجائیں گے، پانی ڈالتے رہیں گے پتھر میں، اس کے مخصوص پتھر آتے ہیں اس پہ یہ سجاتے ہیں. اچھا اس میں چھری یہ سجانے میں بھی ان کو آتا ہے اپنے کو نہیں آتا، اس میں بھی ایسا ہے کہ جیسے ایک طرف زیادہ رگڑتے رہے دوسری طرف کم رگڑا، ناڑی ہوگا پتھر کا شوق پیدا ہوگا اس کو، تو ایک جگہ زیادہ رگڑ دے گا دوسری جگہ کم رگڑے گا تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی، چھری ایک طرف سے وہ جھک جائے گی، تھوڑی سی بینڈ ہو جائے گی اس کی دھار، بھلے وہ نظر نہیں آئے گی لیکن وہ بینڈ ہوگی. تو اس کا سجانے کا بھی طریقہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ 50 مرتبہ اس نے چھری کو رگڑا، تو اب دوسری کروٹ بھی 50 مرتبہ رگڑنا ہے اس کو، ایک دو بار کم بیش چل جائے گی لیکن زیادہ فرق ہوگا تو پھر وہ چھری کی دھار جو ہے وہ تھوڑی اپ سیٹ ہو جائے گی. تو چھری پتھر سے سجانے سے کند جلدی نہیں ہوتی، مشین سے سجانے سے اس میں چنگاریاں نکل رہی ہیں، پتھر سے چنگاریاں نہیں نکلیں گی، پانی بھی ڈالتے رہتے ہو اور اس میں چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں آگ نکل رہی ہے، تو آگ یہ لوہا اس میں رگڑ کھا رہا ہے، اس سے تھوڑا سا لوہا ضائع ہو رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا، تو یہ اس کی دھار کو کمزور کر دیتا ہے، فوراً وہ دھار جو اس کی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کے اوزار جو ہیں چونکہ وہ پتھر کے لگے ہوئے نہیں ہوتے، اگر لگاتے ہوں گے تو ان کو لگانا نہیں آتا ہوگا پتھر پہ، غلط لگا دیتے ہوں گے، سیدھی چلا دیتے ہوں گے، ٹیڑھی ترچی چلا دیتے ہوں گے، اس کا بالکل اینگل بھی سیٹ ہونا چاہیے پتھر پہ رگڑنے پہ، اینگل سیٹ ہوگا جب دھار بنے گی، اگر اینگل اپ سیٹ ہو جائے گا دھار صحیح بنے گی نہیں، گوشت صحیح کٹے گا نہیں. تو یہ اس طرح، اور پھر پریکٹس کا نہ ہونا یہ الگ مصیبت. تو یہ آڑا ترچا مارتے، اب ماہر ہوگا وہ ایک مارے گا کٹ، پھر اسی کٹ پر اگر ضرورت پڑی دوسرا اس کا جو وہ ہاتھ ہے نا بغدے کا، بغدا بولتے ہیں غالباً ہے نا، بغدے کا ہاتھ اسی اس کے کٹ پہ لگے گا ٹک ٹک، اب ہیوی ہڈی تو بھی اسی پہ مارتا رہے گا، دو پرکالے کر دے گا. اور جو ماہر نہیں ہوگا تو وہ ایک مارے گا، یہ نلی ہے، ایک مارا ایک تو جہاں بھی لگ گیا اس کے نصیب، اب دوسرا مارا مارنا اسی جگہ ہے یہاں لگا، پھر تیسرا مارا یہاں لگا، اب یہ وہ اس کا ہڈیوں کی چوریاں ہو جاتی ہیں، نلی پھٹ جاتی ہے بعض اوقات، اور بس ایسے ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ. تو یہ جو اناڑی ہوتے ہیں گوشت کا یوں کنڈا کر دیتے ہیں، بوٹی کا قیمہ کرنے والے ہڈیوں کا قیمہ کرتے ہیں، تو بیچارہ جو جس نے کٹوایا وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بازار تو بڑا رحیم شہیم تھا لیکن اس بیچاروں کو چھری پکڑنا ہی نہیں آتی، چھرا بھی پکڑنا نہیں آتا، چھرا بھی بولتے ہیں، بغدا بھی بولتے ہیں اس کو، ہماری زبان میں کوئیتا بولتے ہیں میمنی میں، اور کچی لوگ اس کو کاتا بولتے ہیں، کاتا، اور چھری کو بولتے کاتی. تو یہ اس طرح اس میں مہارت ہوگی تو ہی گوشت صحیح بنے گا، صحیح کٹے گا، ورنہ پیٹ کے حالات بعض ہوگا اوجڑی پھاڑ دیتے ہیں نکالتے وقت، یہ بھی مہارت چاہیے اس میں بھی، کہ گوشت پیٹ کا ہے اس کو تھوڑا سا سنبھال کے اب یہ جس کے ہاتھ پر نپے تلے ہوتے نا اس کو تو وہ پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی گوشت پیٹ کے گوشت کو، وہ ایسے یوں آہستہ سے ایسا ہولے ہولے مارے گا تو وہ اوجڑی ابھر جاتی ہے، پھر یوں وہ چھری کی نوک ڈال کر یہ چیر کے وہ اوجڑی نکال لیتا ہے۔ عام آدمی اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ نوک اگر لگ جائے گی نا اوجڑی پر ذرا زور سے تو وہ اوجڑی پھٹے گی، پھر بدبو کا پپکا اٹھے گا اور دیکھنے والے بھی ہنسیں گے، اور اگر وہ مواد نکلا تو گوشت کا بھی ناس ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سیکھنا چاہیے، آتے کیسے نکالنی اندر سے، یہ آلات کیسے نکالنے، ورنہ ناپاک کر دے گا یا پھر وہ پتا پھوڑ ڈالے گا تو پتا پھوڑ کر وہ کلیجی اور یہ کڑوی کر دے گا۔ تو اس طرح سیکھنا چاہیے سب۔ تو اناڑیوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، شوق ہے ٹھیک ہے، تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی ماہر کی شاگردی کرنی چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جبرن گوشت کسی کا خراب کر دینا کہ وہ بیچارہ، تو یہ ظاہر ہے اس کا دل دکھے گا، ایزا ہوگی، مال ضائع ہوگا، اور یہ سب گناہ کے کام ہوں گے۔ تو جو نہیں جانتے نا پورا کام، یہ بھی ماہر کی نگرانی میں کریں، یہ بھی آپ کا ایک مدنی پھول بن گیا۔ اور ماہرین بھی جو ہے نا یہ سیزن میں جو بقرعید کے دنوں میں یہ بھی کافی اندھی چلاتے ہیں، جلدی جلدی میں ان کو بھی دیکھا کٹ لگا دیتے ہیں۔ ایک گوشت پر یہ بڑا کلاڑا بھی چلاتے ہیں، بڑا گوشت ہوتا ہے نا جو ہڈی مضبوط پکی عمر کا، تو اس پہ کلاڑا بھی چلاتے ہیں۔ اب یہ اپنے طور پر تو یہ کلاڑا جب چلاتے ہیں تو بہت وہ پیار سے چلاتے ہیں، اس ترکیب سے کہ کھال پر نہیں لگے، لیکن جب بقرعید میں ٹھا ٹھا کر کے چلانا شروع کرتے ہیں بعض اوقات وہ پھسل کر کھال پہ لگتا ہے، یا کٹ کے جا کر کھال پہ پہنچ جاتا ہے، کھال میں کٹ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بقرعید کے جتنے پیس کیے جاتے ہیں اس طرح کے ٹکڑے بنانے چاہیے۔ غریب گھر والے یا بیچاری خواتین کیسے اس کو گوشت کو کاٹیں گی، ہر ان سے نہیں کٹتا، پھر ان کو بانٹنا ہوتا ہے اور پکانا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھلے تھوڑا کم آمدنی ہو لیکن وہ حلال ستھری آمدنی ہو، مسلمانوں کا دل خوش کر کے اس کو حاصل کرے اور اچھے پیس بنا کر دے۔ سری پائے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، سری پائے بنا کر دینے چاہیے۔ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہاں پہ یا تو پہلے سے طے کر لے میں سری پائے نہیں بنا کر دوں گا، اب ٹھیک ہے نہ بنائے، اگر مالک نے بول دیا کہ ٹھیک ہے سری پائے چھوڑ کے چلے جاؤ تو صحیح ہے، یا خود اس نے کہہ دیا کہ سری پائے مت بنانا، باز نہیں بنواتے، بولتے ہم اس کو بنوا کے بھونیں گے یا ابلوا کر بال اتروائیں گے، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نہ بنائے، لیکن اب کچھ نہیں بولا تو عرف ہے کہ بنا دینا پڑتا ہے، تو بنا کر دے، اور صحیح بنا کر دے۔ اس میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں، خالی زبان نکال کے دے دیتے ہیں یا تھوڑے سے جبڑے کی بوٹی نکال کے دے دیتے ہیں اور باقی پھینک دیا جاتا ہے، بیجا نکال کے دے دیتے ہیں تو پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ جو جہاں کا عرف ہے جہاں کا رواج ہے اس کے مطابق بیجا بھی نکال کر الگ سے دیں۔ اگر وہ بولتے کہ ٹھیک ہے کھوپڑی میں چھوڑ دو بیجا، تو کھوپڑی میں بعض لوگ رکھواتے ہیں چھوٹے جانوروں کے، تو ٹھیک کھوپڑی میں رکھ دے، ورنہ نکال کے دے۔ اور جو یہ جس وقت کاروبار میں سری جس طرح بنا کر گاہک کو دیتے ہیں نا اسی طرح دینی ہوگی، سارا سب کھائی جاتی، سب بیچتے ہیں، وزن سے بیچتے ہیں، بڑے کا چھوٹے کا، وہ ننگ دانا بیچتے ہیں اس کا، وہ سب بنا کے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو وہ تالو کا حصہ جو پھینک دیتے ہیں نا، تالو میں جو لگا ہوتا ہے رنگین حصہ، یہ بھی کھایا جاتا ہے، اس کو بھی چھیل کے نکالنا ہوگا، نکالتے ہیں سب، جب یہ بیچتے ہیں سب نکالتے ہیں، ایک ذرہ بھی نہیں جانے دیتے۔ اس طرح ناک کا حصہ بھی یہ پیس کر کے بناتے ہیں، یہاں تک کہ یہ پورا حصہ اور اتنا بچ جاتا ہے ادھر کا، وہ ناک کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے نا یہ بچ جاتا ہے، اس کو بیچ میں سے یہ دو ٹکڑے کرتے ہیں، اس کے اندر سے نرم ہڈی نکلتی ہے، وہ بھی کھائی جاتی ہے، وہ بھی اس کو بھی یہ ضائع نہیں کرتے عام دنوں میں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں نا بڑے جانور کے، اس دانت کو بیچ میں سے مارتے ہیں، اس میں سے گھی نکالتے ہیں، گھی نکلتا ہے، جس طرح نلی میں گھی ہوتا ہے نا گودا، اس میں گودا نکالتے ہیں، اپنے لیے سب کرتے ہیں اور عوام کا ہی سب پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے لمبے لمبے دانت بھی اب توڑ کے دو، شاید گاہک بھی نہیں لے گا، لیکن کم از کم جو عرف ہے اس عرف کے مطابق تو کرو یار، تاکہ آپ کی روزی درست ہو، آپ کی روزی خراب نہ ہو. دو جانور کم کاٹو یار، وہ صحیح کاٹو. دوسرا یہ بیچارے کرتے ہیں کہ ایک جگہ ذبح کیا اور بھاگ لیے، اب دوسری جگہ ذبح کیا پھر بھاگ کر ادھر آ گئے. پہلے یہ انتظار کر رہا تھا، اس کو انتظار کی آگ میں سلگا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے. یہاں تھوڑی بہت کھال چھیلی پھر کسی اناڑی کے حوالے کر دیا. شاگرد ہوتے ہیں جو، اگر یہ ماہر ہوتے تو اپنی ٹیم بناتے، ماہر نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دیا. ابھی آہستہ آہستہ لگے ہوتے ہیں، ادھر کھال پھاڑی ادھر کھال پھاڑی، ان کی بلا سے جو کرنا ہے ہوتا رہے گا. پھر یہ پھر آ گئے، تھوڑا پیٹ وغیرہ کھول کھال کر چار پیس کر کے بڑے بڑے دے گئے. پھر اب وہ چھوٹے والے جو ہڈیوں کا تیما بنا رہے ہیں. یہ سارے حساب کتاب ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی نگرانی میں سارا کام کروانا چاہیے، اور اگر وہ خراب کر رہا ہو تو اس کو بوٹی کا صرف کام دیا جائے کہ وہ بوٹی چھری سے کاٹا کرے، ہڈی کو غلط نہ توڑے. کہ ہڈیوں کا چورا گوشت پکنے میں بھی بہت تکلیف دیتا ہے، کھانے والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، گودا ضائع ہو جاتا ہے نلیوں کا، بہت حرج ہوتا ہے اس میں. ایسا نہ کرے، سلیقے کے ساتھ طریقے کے ساتھ تھوڑا کماؤ یار، مگر ستھرا کماؤ. حلال روزی کی فضیلت تو دیکھو. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ حلال کا پہلا لقمہ جب پیٹ میں اترتا ہے تو پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کسی بزرگ سے انہوں نے یہ قول جو ہے نقل کیا ہے. اس لیے حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. ورنہ آپ اس طرح کرو گے اور گناہوں بھری روزیاں کماؤ گے، لوگوں کے دل دکھا کر، دھوکہ دے کر، پانی ڈال کر، یا جس طرح بھی ترکیبیں بھی باتیں ہو رہی ہیں دھوکے کی. میں نے تو دو چار بتائی ہیں، آپ کو تو کئی باتیں پتا ہوں گی اس کی، کہ کس کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. تولنے میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی دیکھے والے ہیں سب. میں نے بچپن سے ہاں کنہیں لوگوں میں کھولی ہے. وہ جیسے گوشت، وہ ہاں بھائی آدھا سیر گوشت دے دو، آدھا کلو گوشت دے دو، تو کیا کرتے؟ پہلے تو وہ چھابڑی ہوتی تھی، اب پتہ نہیں دوسرے طریقے ہو گئے. تو چور کی چودہ نظریں، اس میں بھی طریقہ نکال لیا ہو. وہ چھابڑی ہوتی تھی، اس میں لگی ہوتی تھی کانٹے میں، اس میں یہ زور سے مارتے تھے، زور سے گوشت مارا اٹھا لیا، تو وہ جھٹکے سے وہ جھک جاتا وہ چھابڑی، اور یہ اٹھا کر اس کو ٹک ٹک کر کے دے دیتے. اگلا سمجھتا آدھا کلو ہوتا ہے، ڈیڑھ پاؤ، پونے دو پاؤ، سوا پاؤ، اور یہ آدھا کلو. گھروں میں کہاں لوگوں نے وزن کرنا اس کا، وزن کریں گے تو ان سے بگاڑیں گے کیسے، ان سے ڈرتے ہیں لوگ. تو اس طرح یہ کہ وہ طرح طرح کے ہتھکنڈے کرتے ہیں، گوشت کے ساتھ ہڈیاں زیادہ تول کے دے دیتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ عرف سے، جس ہڈی کا گوشت میں تول کر دینے کا عرف نہیں ہے، رواج نہیں ہے، اسی ہڈی اگر گوشت میں ڈال دی تو یہ بھی ناجائز ہے، وہ ہڈی نہیں ڈال سکتے عرف سیٹ کر. پھینکنے کی ہڈیاں بھی چلا دیتے ہیں لوگ. پھر ہڈی کی جتنی مقدار گوشت میں دینی ہے اتنی دینی ہوگی، جان بوجھ کر زیادہ ہڈیاں پکڑانی نہیں ہے. ہاں بعضوں کا تو ہڈیوں کا یہ ڈیری لگا کے بیچتے ہیں، وہ تو گاہک کو پتا کہ ہے ہی ہڈیاں، یہ دوسری بات ہے. لیکن گوشت میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ بوٹی ہے، گوشت کا پیس رکھا ہوا ہے، اس میں بہت بڑی ہڈی ہے، یہ یوں اس کو بوٹی سے ڈھک دیتے ہیں، بوٹی سے ڈھک دیتے ہیں. پھر جب یہ تول کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس طرح وہ بڑے ہڈا چھپا ہوا ہے نیچے، اور بوٹی بوٹی اوپر رکھ کر گاہک کے سامنے دکھاتے ہیں. اور وہ بےچارا سمجھتا ہے یار یہ تو بہت بڑی بوٹی میرے کو دے رہا ہے، نیچے ہڈی چھپی ہوئی ہوتی ہے ان کے گوشت کی. اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، اٹھا اٹھا کر کے کاٹ کے دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک دھوکے ہی کی صورت ہے، جو بھی گاہک کے سامنے ہو دکھا کر دے. یہ نہیں گاہک کے سامنے بوٹی ہے، گاہک کو تم نے بیوقوف بنایا نا، وہ ہڈی نیچے چھپا کے رکھی ہے، اور اس طرح ترکیب سے تم نے اس کو ٹھا ٹھا کر کے اسپیڈ کے ساتھ وہ لپیٹ کے دے دیا. اسی طرح دھوکہ دینے کی ایک صورت یہ کرتے ہیں کہ جانور بڑا ہے اور نر ہے یا بوڑھا ہے، تو اس کا یہ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کے جوان جانور کی وہ تھن کی کھال، تھن کا ٹکڑا، یا اس کی مطلب ہے نا کہ تھوڑی سی کھیری کے ساتھ، یہ اس بڑے جانور جو بوڑھا ہے یا اس کی نسل کو جیسے کہ لوگ نہیں کھاتے، اس کو کم کھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کی مخصوص جگہ پر جہاں وہ جانور کے بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ رکھ دیتے, اس کے اوپر رکھ دیتے, تو وہ سمجھے گا یار تو باہر بہت چھوٹا جانور ہے, حلوان ہے اور ہوتا وہ بڈھا, لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی. حالانکہ درو اچھا گوشت ہوتا ہے اس کا رنگ مٹیالہ ہوتا ہے, گلابی اس سے کم اچھا, اور لال ہو جاتا ہے نا سرخ, یہ سب سے بڈھا. آپ جانو آپ کی ہنڈی آ جانے, پک پک کے بھی بنے گا تو کالا بنے گا. تو گوشت جب بھی لیں تو مٹیالہ گوشت نہیں, یہ بہت بہترین گوشت مٹیالہ ہوتا ہے, لال نہیں ہوتا وہ, خاص یعنی کہ خوب لال نہیں ہوتا, یہ جوان ہوتا ہے. اور بھی حصہ تھا سوال کا, عید کے دوسرے دن فجر سے پہلے دن, اچھا وہ قربانی کے جو ہے نا وہ دن آپ نوٹ کر لیں, قربانی کے جو ٹائم ہے وہ عید کے دن صبح صادق, یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. اس درمیان جب بھی قربانی کرے گا تو وہ اس کا وقت ہے, لیکن گاؤں جہاں عید کی نماز نہیں ہے, ہے نا گاؤں, تو گاؤں میں صبح صادق کے وقت قربانی کی جا سکتی, صبح صادق ہو گئی قربانی کی جا سکتی, مگر شہر میں قربانی کی اجازت نہیں ہے جب تک پورے شہر میں کم از کم ایک جگہ پر عید کی نماز کا پہلا سلام نہ پھر جائے. تو جیسے ہی عید کی نماز کا سلام پھرا قربانی شہر میں بھی کی جا سکتی ہے. اب رہا اب باقی راتیں, تو 11ویں راتیں اور 12ویں راتیں بقرعید کی, یہ راتیں بھی قربانی ہی کی ہیں, اور رات میں بھی قربانی کرے گا تو جائز ہے. البتہ مسئلہ ذبح کا ہے, قربانی کا نہیں ہے. مطلقاً سارے سال کے لیے مسئلہ ہے کہ رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے. یہ مکروہ بھی اس صورت میں جبکہ اندھیرا ہو, اگر لائٹنگ کا انتظام ہے, بتی کا مناسب انتظام ہے, یہ اس لیے کہ وہ اندھیرے میں کاٹیں گے کچھ نظر نہیں آ رہا تو پتہ نہیں رگیں کتنی کٹی کیا کٹا سمجھ نہیں آئے گی نا, ہو سکتا ہے کہ جانور صحیح نہ کٹے, یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ میں نے میرے دیکھے والے ہیں نا کیس کہ چھری پھرائی اور انگوٹھے پر چھری پھر گئی, ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اگر بتی کی روشنی درست ہے اجالا ہے تو اجالے ہی میں جانور کو ذبح کرے بتی کے, تو اب ذبح کرنا مکروہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر فجر کی نماز سے پہلے عید کے دوسرے دن اگر قربانی کی تو کوئی حرج نہیں, جبکہ اجالا ہو تو ذبح مکروہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جسے خدمت کے خود سی کہے ہار رضا, مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہار رضا, مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہار رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام.